نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے مقام. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مقام کسے کہتے ہیں. عام طور پہ مقام کے معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ، یعنی کسی جگہ آپ ٹھہر گئے وہ آپ کا مقام ہے. یہ ایک عام طور پہ، لیکن اصطلاح تصوف میں مقام کہتے ہیں آداب صوفیہ کی اس منزل کو کہ جسے بندہ خدا کی طرف سے حاصل کرتا. جب سالک راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے، یعنی کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، اس کے بعد وہ درجہ بدرجہ مقامات طے کرتا ہے، اور ان مقامات کو طے کرنے کے بعد پھر وہ کسی اعلیٰ منزل پر، مرتبے پر یا درجے پر فائز ہوتا ہے. تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ مقامات، یہ درجات، یہ مراتب کس طرح انسان حاصل کرتا ہے. ایک مقام غوثیت ہے، ایک مقام قطبیت ہے، ابدال ہے، اوتاد ہیں، اقطاب ہیں، اغواز ہیں، اس طرح مختلف مقامات ہیں. یہ سب تصوف کے درجات، مراتب اور مقامات ہیں. لیکن یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئے کہ کسی کو غوث بنا دیا، کسی کو قطب بنا دیا، کسی کو ابدال بنا دیا، ایسے نہیں ہے. اس کے لیے بڑی محنت اور کوشش کی ضرورت، تب جا کے انسان کسی مقام پر پہنچتا. اور ایک عام سی بات ہے، آپ دنیاوی طور پر دیکھیں، جتنے یہ دنیاوی عہدے اور مناصب ہیں یہ ایسے ہی انسان کو حاصل نہیں ہو جاتے کہ کوئی ایک عام آدمی ہے وہ چاہے کہ میں گورنر بن جاؤں، بن سکتا ہے، یا وہ چاہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، یا کسی اور عہدے پر فائز ہو جاؤں. نہیں، ہر چیز کے لیے محنت، کوشش ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. تو سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک دنیاوی عہدہ جو کہ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، جب دنیاوی عہدہ بغیر کوشش اور محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا، تو یہ دینوی طور پر، روحانی طور پر جو درجات و مراتب ہیں وہ کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اب مقامات ہر شخص حاصل کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے آپ بھی مقامات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سب چاہتے ہیں نا، اور سب اپنے اپنے مقام پر ہیں. آپ سب اپنے مقامات کو جانتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے. سارے ولی اللہ یہاں موجود ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر موجود ہے، سب کے مقام، ہر ایک کا درجہ ہے، مرتبہ ہے. لیکن مزید اس سے بڑھ کر آگے مقامات ہیں. ابھی تو سمجھے کہ ہم نے اس کی ابتدا ہی کو نہیں سمجھا، تو ہم انتہا کو کیا سمجھیں گے؟ ابھی ہم نے ابتدا کو نہیں سمجھ پائے. دیکھیے، یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں تین طریقے سے. کتنے طریقے سے؟ تین. نمبر ایک، ریاضت اور مجاہدہ. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ راہ سلوک میں قدم کرنے رکھنے کے بعد کوئی بڑا مقام حاصل کرے، مرتبہ حاصل کرے، پہلی چیز ریاضت اور مجاہدہ. اس کے ذریعے مقامات مل سکتے ہیں، درجات و مراتب مل سکتے ہیں. دوسری چیز تقوی اور پرہیزگاری. کیا مطلب؟ ہر عمل میں خشیت الہی کو اپنے دل میں رکھنا. تقوی کے معنی ہے نا ڈرنا یا بچنا. جو قدم انسان اٹھائے ڈرے کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے خلاف تو نہیں، دنیاوی طور پر یا دینوی طور پر. کوئی بھی قدم اٹھائے، کوئی کاروبار کرنا چاہے تو دیکھے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، کوئی اور کام کرنا چاہیں تو سوچے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف. اس کو کہتے ہیں تقوی, بچنا یا ڈرنا, اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لینا جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا نہیں ہے, اور ان کاموں کو کرنا جس میں اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا, اسی کو تقوی کہتے ہیں. اور تیسری چیز جس سے مقامات بہت جلدی مل جاتے ہیں, اب سب متوجہ ہوں گے کہ یہ چیز تو جاننی چاہیے, اب کون عبادت کرے, کون ریاضت کرے, کون تقوی پرہیزگاری اختیار کرے, ایسی چیز مل جائے کہ ہم ایک چھلانگ لگا کے یہاں سے وہاں پہنچ جائیں, ہر آدمی یہ چاہتا ہے نا. تیسری چیز ہے پیر و مرشد کی نگاہ کرم. ایک بھرپور توجہ ہو گئی زمین سے آسمان پر پہنچا تھا, یہ ہے. اس سے انسان ایک منٹ میں, ایک سیکنڈ میں یہاں سے وہاں پہنچ سکتا کس طرح, لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پیر کی رضا حاصل ہو, اس کی خوشنودی حاصل ہو. کیسے؟ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو, ویسے بھی آپ لوگوں کا حافظہ بہت اچھا ہے. ایک چیز ہے دعا کرانا اور ایک چیز ہے دعائیں لینا. میں نے بتایا تھا دعا کرانا, حضور دعا کر دی, اور دعائیں لینا ایسا کام کرنا کہ دل خوش ہو جائے, دل سے دعا نکلے, اس وقت پھر وہ ایک نظر جو ہوتی ہے وہ زمین سے آسمان پر پہنچا دے, پھر وہ مقامات درجات ایک دم مل جاتے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے نا, کہ حضرت تشریف فرما تھے, مہمان آ گئے اور اچانک آ گئے, خانقاہ میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے ان کی تواضع کی جاتی. اب ظاہر ہے اہل اللہ کا تو یہ شیوا ہے, یہ طریقہ ہے کہ مہمان کو خالی نہیں جانے دیتے. تھوڑی سی پریشانی آپ کو ہوئی کہ خانقاہ میں کچھ نہیں, گھر میں کچھ نہیں, کہ ان کی تواضع کیسے کرے. تو حضرت کا جو باورچی تھا اس نے اس چیز کو بھانپ لیا, سمجھ لیا کہ حضرت تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ مہمانوں کی تواضع کیسے کی جائے. فوراً اٹھ کر گیا, اپنے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا, اور اسی وقت کھانا تیار کیا, اور بہت جلدی یعنی بہت مختصر سے وقت میں جتنی جلدی اس سے ہو سکتا تھا وہ تیار کر کے اور بالکل اس کو سجا کے لا کے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دی. حضرت نے دیکھا طبیعت خوش ہو گئی. ظاہر ہے ایسے موقع پر اگر کوئی اس طرح کرے, اب ایک بے عزتی کی بات ہے نا کہ مہمان آتے ہیں گھر میں کچھ نہیں, تو انسان پریشان ہوتا ہے نا کہ میں کہاں سے لاؤں, کیا کروں. اس تھوڑی سی پریشانی کو اس نے بھانپ کر یہ جب یہ عمل کیا, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت خوش ہو گئی, رحمت جوش میں آ گئی, مہمانوں نے بھرپور طریقے سے کھایا اور رخصت ہو گئے. جب رخصت ہو گئے تو حضرت کا دریائے کرم جوش میں آ گئے, بلایا اس کو, پوچھا, اس نے کہا حضور میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کوئی چیز نہیں, پھر تو نے کہاں سے انتظام کیا. میں نے اس طرح وہ بکری کا بچہ ذبح کیا, کھانا پکایا اور لا کے مہمانوں کی تواضع کر دی. فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے, آج ہم بہت خوش ہیں, آج بہت خوش ہیں, جو مانگے گا ہم تجھے دے دے, اگر سلطنت مانگے وہ بھی تجھے عطا کر دے. لیکن وہ بھی بڑا عجیب آدمی تھا, اس نے کہا ایک چیز مانگتا ہوں. کیا؟ مجھے اپنے جیسا بنا دے, جیسے آپ ہیں مجھے ایسا بنا دے. اب حضرت خاموش, کہا نہیں یہ نہیں مانگ, کچھ اور مانگ لے. کہا نہیں مجھے تو یہی چاہیے, دولت مانگے تو ابھی دے دوں, سلطنت مانگے تو وہ بھی دے دوں, دنیا کی کوئی چیز مانگے میں دے دوں. اور جب اللہ کا ولی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دے بھی سکتا. اور غور کرنے کا مقام ہے, جب ولی کی یہ شان ہے کہ وہ دے سکتا ہے تو پھر نبی کا کیا مقام. یہ تو امتی ہیں وہ تو نبی ہیں, یہ تو غلام ہیں وہ تو آقا ہیں. مانگ کیا مانگتا ہے, مطلق فرما دیا. اس نے بھی رٹ لگا دی, نہیں حضور اپنے جیسا بنا دی, بس یہی چاہتا ہوں. اچھا ہم نے کیونکہ تجھ سے وعدہ کر لیا اور تو نے ہمارا دل خوش کر دیا تھا, ٹھیک ہے. بلایا اس کو اور اپنے سینے سے لگایا और जोर से उसको दबाया, भरपूर तवज्जो डाली, एक रोशनी सी निकली और उसको छोड़ दिया। और जब छोड़ा तो देखने वालों ने देखा कि उसमें और ख्वाजा बाकी बिल्ला में कोई फर्क नहीं, दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक हो गई, चेहरा बिल्कुल एक हो गया। देखने वाले हैरान रह गए, पहचान नहीं सके कौन हजरत है और कौन वो है, लेकिन एक फर्क था, दोनों में शक्ल सूरत तो एक थी लेकिन एक फर्क था। और फर्क क्या था कि हजरत तो होशियार थे और वो मदहोश था, मदहोशी की कैफियत, जैसे कोई नशे में होता है ना, इस तरह गिर रहा है, ऐसी कैफियत। इससे वो समझे कि हाँ ये हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह और ये वो हजरत का खादिम, वरना शक्ल सूरत बिल्कुल एक हो गई। अब आप ये सोचेंगे कैसे हो गई। अब देखिए साइंस ने इस मसले को हल कर दिया। हम फोटो स्टेट कराने जाते हैं, मशीनें हर जगह लगी हैं। पहले क्या होता था, अगर उस जो चीज लिखी है आपके पास, आपको उसकी नकल तैयार करनी, आप बैठ के लिखते थे, कितना टाइम लगता था, पूरे कागज को लिखो, ये करो वो करो। और अब क्या है, आप गए जाके दुकान पे, कहा इसकी 12 कापियां निकाल दें, एक दर्जन। उसने क्या किया, उसने कागज रखा, ऊपर से बंद किया, बटन दबाया, एक रोशनी निकलती है या नहीं, रोशनी निकलती है ना, कभी गौर कर लो, रोशनी निकली, उस रोशनी ने असल को नकल पर सब कर दिया, जो असल मैटर था वो सादे कागज पर। अच्छा उसमें क्या होता है, एक सादा कागज भी रखा जाता है, पहले असल कागज और नीचे क्या होता है, सादा कागज। और जब वो रोशनी निकलती है तो उस रोशनी की वजह से असल जो है वो सादे कागज पर बेऐन ही बिल्कुल उसी तरह आ जाता है। ये तो एक रोजमर्रा का मुशाहिदा, इसमें कोई इनकार की गुंजाइश नहीं, एक फैक्ट है, एक हकीकत है। मशीन किसने बनाई, इंसान ने, इंसानी अकल है ना, इंसान ने सोचा, गौर फिक्र किया, इस तरह अगर हो तो इस असल को नकल पर मुंतकिल किया जा सकता है, ये मादियत है। जब मादियत का ये हाल है तो रूहानियत का क्या हाल, और रूहानियत इस मादियत से बालातर है। आप एक दर्जन क्या, 1,000 कॉपियां उसी तरह निकाल सकते हैं, आप उसमें फीड कर दें, इतनी कॉपियां चाहिए, वही रोशनी निकलेगी और कॉपियां निकलती चली जाएंगी, कॉपियां निकलती चली जाएंगी। जब एक साइंसदान की तवज्जो ने यह कर दिया तो फिर रूहानियत वाले की तवज्जो ने भी यह कर दिया। एक तवज्जो दी, रोशनी निकली और जैसे खुद थे वैसे ही बना दिया। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो से कितने थे जो सहाबियत के मकाम पर पहुंच गए। रसूल ने तवज्जो डाली तो सहाबा बना दिया, सहाबा ने तवज्जो डाली तो ताबई बना दिया, उन्होंने तवज्जो डाली तो तबे ताबई बना दिया, उन्होंने तवज्जो डाली तो बुजुर्गाने दीन बना दिए, और उन्होंने डाली तो औलियाए कामिलीन बना दिए। ये वही तवज्जो का सिलसिला चल रहा है, ये फोटो स्टेट निकलती चली जा रही, और असल मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल मदीने में है, वहीं से ये सारी चीजें निकल रही हैं। पूरी कायनात में औलिया अल्लाह फैले हुए हैं, रोशनी मदीने की है, नूर मदीने का है, चमकने वाले मुख्तलिफ मकामात पर चमक रहे हैं, और जो उनके करीब आ रहा है उसको भी चमका रहे। तो अब क्या हुआ, कुछ देर जिंदा रहा, उसके बाद मर गया, हार्ट फेल हो गया। क्यों, वजह क्या थी, वजह यह थी कि कूजा था छोटा और उसमें भर दिया ज्यादा, इसीलिए तो आप मना फरमा रहे थे। उसने कहा ना मुझे अपने जैसा बना दे, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया, नहीं ये नहीं मांग, कुछ और मांग ले। कहा नहीं हुजूर, मैं तो यही चाहता हूं, बस मुझे अपने जैसा बना। जब उसने जिद की, कहा चलो ठीक है बना दे, जिद कर। उधर क्या था, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने कितने अरसे मेहनत की होगी, नफ्सकुशी की होगी, चिल्लाकशी की होगी, इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, मुकाशफा, मुहासबा, मुराकबा, ये तमाम चीजें की होंगी। नूर दिल में जाता रहा जाता रहा, गुंजाइश पैदा होती रही, कूजा बड़ा होता रहा, तमाम नूर उनके सीने के अंदर भर गया, आहिस्ता आहिस्ता भरा गया, और यहां एकदम भरा गया, दिल बर्दाश्त नहीं कर सका, हार्ट फेल हो गया, इंतकाल हो गया। تو یہ ہے پیر کی توجہ، ایک منٹ میں پہنچا دی، ایک سیکنڈ میں پہنچا دی، تو اگر وہ چاہیں تو ایک سیکنڈ میں پہنچا دیں، ایک نظر کی بات ہے، ایک نظر کی بات، بس بھرپور نظر ڈال دی، بھرپور توجہ دے دی، زمین سے آسمان پر پہنچا دی. اور ایک کیا ہے، عبادت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، چلا کشی کر رہا ہے، نفس کشی کر رہا ہے، روزے پر روزہ رکھ رہا، تب جا کے کسی مقام پر پہنچ رہا. تو تین طریقے ہم نے بتائے، پہلا طریقہ ریاضت اور مجاہدہ مقامات ملنے کے لیے، دوسرا طریقہ تقوی اور پرہیزگاری، اور تیسرا طریقہ مرشد کی نگاہ کرم. لیکن اب ایسا نہیں کرنا کہ پہلی دو چیزیں چھوڑ دو، کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں، یہ طریقہ اچھا ہے، ایک نگاہ کرم ہوگی یہاں سے وہاں پہنچ جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں عبادت و ریاضت بھی ضروری ہے، پانچ وقت نماز بھی ضروری ہے، احکامات اسلام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، پھر آگے بڑھو. اگر بنیاد ہی نہیں تو عمارت کیسے تعمیر ہوگی؟ بنیاد قائم ہوتی ہے نا، پہلے بنیاد، اس کے بعد پھر عمارت. اور بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی دیر پا ہوگی. اب بنیاد اگر کمزور ہے، کتنی بڑی عمارت قائم کر لو، کچھ دن کے بعد ختم، زمین بوس ختم ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ مقامات ملتے ہیں عبادت و ریاضت سے، تقوی و پرہیزگاری سے، اور تیسرا پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے. اب آئیے آگے چلیں. ہر شخص کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے. جتنے بزرگان دین اور اولیاء کاملین گزرے، اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے مقام کو ظاہر نہیں کیا، کبھی ظاہر نہیں. ہاں سمجھنے والے سمجھ گئے، جو عقل و شعور رکھتے تھے، جو اس راہ کے مسافر تھے، جو ان مناسب اور مراتب اور درجات کو جانتے تھے، انہوں نے کیفیات دیکھ کے سمجھ لیا کہ ہاں یہ فلا مقام پر ہوگا. خود ظاہر نہیں کیا کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، خود کبھی ظاہر نہیں کیا. آپ دیکھ لیں کتنے بزرگان دین اولیاء کاملین، کسی نے نہیں کہا میں غوث ہوں، کسی نے نہیں کہا میں قطب ہوں، کسی نے نہیں کہا میں ابدال ہوں، میں اوتاد ہوں، نقبہ میں ہوں، نجبہ میں ہوں، کسی نے نہیں کہا، چھپاتے رہے. ہم کچھ نہیں، اپنی ذات کی نفی کرتے رہے، اور جب ظاہر کرنے کا موقع آیا تو ظاہر کر دیا. اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے مقام کو ظاہر کر دو، تب ظاہر کیا، ویسے نہیں کیا. آج اگر ہمیں تھوڑی سی کچھ سمجھ پیدا ہو جائے، یا ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے، تو ہم بڑے فخر سے لوگوں میں بیان کرتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم سے یہ کرامت ظاہر ہو گئی، ہم سے یہ کمال ظاہر ہو گیا، یہ چیز. اور وہ کتنی بڑی کرامت ظاہر ہو جائے، کبھی اپنی زبان سے نہیں، اور اگر ذکر کیا، کہا یہ اللہ کا کرم، یہ میرے مرشد کی نگاہ کرم، میرا کچھ نہیں. جب وہ یہ کہتے رہے، درجات بلند ہوتے رہے، مقامات ملتے رہے. اور ایک اور بات ہے، درجات ملتے ہیں عاجزی سے، انکساری سے، تواضع سے، اور اپنے آپ کو مٹانے اور ختم کرنے سے، اور اپنے آپ کو سمجھنے سے، پھر تو اور درجے گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ مٹا دے کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں، پھر اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو، پھر اس کو مقامات ملتے ہیں. تو کسی بزرگ نے نہیں کہا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس دور میں جتنے اولیاء کاملین تھے، ایک دوسرے کے مقامات، مراتب، درجات کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کون کس مقام پر ہے. اور یاد رکھیے، ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ اولیاء کاملین کی حاضری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی. ایک تو حاضری یہ ہے نا کہ ہم نے یہاں سے ویزا لیا، ٹکٹ لیا، اس کے بعد ہم گئے، جا کے عمرہ ادا کیا، پھر سرکار کی بارگاہ میں. ایک حاضری تو یہ ہے نا، ایک ہے روحانی حاضری، بیٹھے یہاں ہیں، حاضر وہاں، ایک یہ حاضری بھی ہے. اور ایسا بھی ہوا کہ وہ جسمانی طور پر بھی پہنچ گئے. خواجہ غریب نواز کا واقعہ موجود ہے رحمت اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مرید ہونے کے بعد، فرمایا معین الدین حج کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے. کہا حضور چلیے، ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کرو، بند کی، آنکھیں کھولی، بیت اللہ کے سامنے موجود، طواف کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ میرا مرید معین الدین چشتی تیری بارگاہ میں حاضر ہے، مولا میں نے اسے قبول کیا ہے، تو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا. تو جو بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جائے وہ ہر جگہ مقبول. اور وہاں سے اس کے بعد جب حج کا زمانہ آیا، حج کیا، تمام ارکان ادا کیے، کہا چلو بارگاہ رسالت میں، پھر ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو روضہ رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پیش کرو حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ، جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. سرکار نے جواب دے دی. وہاں بھی عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس مرید کو قبول کر لیجئے، فرمایا ہم نے اس کو قبول کر لیا. تو جو بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جائے، جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے، وہ تو پوری کائنات میں مقبول. پھر سرکار نے حکم دیا کہ جاؤ بر صغیر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، تنے تنہا نکلے کہ ہر طرف کفر ہے، جہالت ہے، اندھیرا ہے، اسلام کا نام لینا بھی جرم سمجھا جا رہا ہے. ایک مرد قلندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو ہر طرف کفر ہے، جہالت ہے، اندھیرا ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو 99 لاکھ ہندو مسلمان. اپنی کرامات، اپنے کمالات، اپنی روحانی قوت سے کیوں؟ سرکار کی طرف سے حکم ہو گیا. پیچھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تھی، پہنچ گئے. تو ایک ہے روحانی حاضری، ایک ہے جسمانی حاضری. پیر و مرشد نے روحانی حاضری بھی کرا دی، جسمانی حاضری بھی کرا دی. تو ایک نظر میں پہنچا دیا، آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھولی تو وہیں پہنچا دیا اسی وقت. تو ہر ایک کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہے، جس کا جیسا مقام ہے، جیسا مرتبہ ہے، ویسی اس کی روحانی قوت اور ویسا ہی اس کا درجہ ہے. اور ایک دوسرے کے مقامات کو جانتے ہیں. اب دیکھیے، حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی جلیل القدر بزرگ گزرے، آپ کے مرید حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ مشہور ہے، دونوں کی محبت مشہور ہے، مثالی ہے. جیسی محبت امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء سے کی، شاید ہی کوئی مرید اپنے پیر سے کرتا، ایسی محبت. ایک دن سفر کرتے کرتے پانی پت پہنچ گئے. ہندوستان میں ایک جگہ ہے پانی پت، ایک علاقہ، اور پانی پت میں ایک بزرگ تھے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، جلیل قدر، صاحب کمالات، صاحب کشف و کرامات. ان کے بارگاہ میں پہنچ گئے، جا کے بیٹھے. انہوں نے کہا امیر خسرو کس کے مرید ہو؟ کہا حضور سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ. اچھا وہ ہیں تمہارے پیر؟ جی ہاں وہ میرے پیر ہیں. کہا ہم نے تمہارے پیر کو حضور کی محفل میں نہیں دیکھا، ہم نے تمہارے پیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں دیکھا. اب یہ بڑے آزردہ ہوئے کہ اچھا ان کا تو یہ مقام کہ یہ وہاں حضور کی محفل میں اور میرے پیر وہاں موجود نہیں. کچھ کہا نہیں، خاموش بیٹھے رہے. اس کے بعد اٹھے اور واپس دہلی کی جانب روانہ ہو گئے. سفر کرتے کرتے دہلی پہنچے محبوب الہی کی بارگاہ میں، اور دل میں سخت رنج ہے، ملال ہے. یہی سوچ رہے ہیں کہ میرے پیر کا مقام تو بہت بلند ہے، اور ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہم نے تمہارے پیر کو سرکار کی محفل میں نہیں دیکھا. رنجیدہ ہو کر آ کے پیر و مرشد کی محفل میں بیٹھ گئے. محبوب الہی نے ایک نظر میں بھانپ لیا کہ کیا معاملہ ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کامیر خسرو کیا ہوا؟ وہ علی شاہ نے یہی کہا نا تمہارے پیر کو محفل میں نہیں دیکھا. کہا حضور یہی کہا. تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جاؤ پانی پت. وہ علی شاہ سے کہو کہ چلو حضور کی محفل میں. وہ ادھر سے پہنچے ہم یہاں سے پہنچتے. اچھا کچھ کہا نہیں اور سمجھ لیا. کہنے کی ضرورت کیا؟ جو دلوں کے حال جانے تو اس کو بتانے کی ضرورت. پہنچ گئے پانی پت. اب پانی پت پہنچے تو وہاں بھی کہنے کی ضرورت نہیں, وہ پہلے سے تیار موجود, پہلے سے تیار. اچھا تمہارے پیر نے یہ کہا ہے, چلو ہم چلتے ہیں حضور کی محفل. دونوں نے ہاتھ پکڑا, آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھولی تو مسجد نبوی میں. ٹھیک ہے, اب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پوری مسجد جو ہے لوگوں سے بھری ہوئی, دل دھڑنے کو جگہ نہیں. بڑے بڑے اولیاء, اکابر اولیاء موجود ہیں, بزرگان دین, اولیاء کاملین سب موجود ہیں. اور ممبر پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما, خطاب فرما رہا. اب یہ دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ, ہاتھ پکڑے ہوئے ڈھونڈ رہے کس کو؟ محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے نہیں دیکھا تمہارے پیر کو. انہوں نے کہا چلو تم ادھر سے چلو میں پہنچتا ہوں. اب یہ ڈھونڈ رہے پوری مسجد میں, دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہیں نظر نہیں. کہا دیکھو ہم یہی تو کہہ رہے تھے, یہ حضور کی محفل ہے, تمہارے پیر کہاں ہیں یہاں پر؟ اب یہ بڑے رنجیدہ ہوئے. اتنے میں ایک زینہ نظر آیا, کہ چلو اوپر بھی شاید مسجد ہے. زینے پہ اوپر گئے تو وہاں اسی طرح محفل لگی ہوئی, اسی طرح لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں بھی ممبر پر سرکار تشریف فرما. جس طرح نیچے والی منزل میں تھا اوپر بھی اسی طرح. انہوں نے کہا نہیں یہاں میرے پیر ہوں گے ضرور. جب انہوں نے کہا یہاں ضرور ہوں گے, پھر ڈھونڈتے رہے پہلی صف میں, دوسری صف میں, چاروں طرف دیکھا, پوری مسجد کو چھان مار, محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نظر نہیں آئے. بو علی شاہ قلندر نے کہا دیکھو امیر خسرو کہاں ہیں تمہارے پیر؟ ارے یہ حضور کی محفلیں نظر نہیں آئے. پھر ایک زینہ نظر آئے, ان کہا نہیں چلو اوپر چلتے ہیں وہاں ہوں گے. اوپر گئے تو وہاں بھی اسی طرح ہجوم ہے اور وہاں بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما. ہر محفل میں ہر منزل پر خطاب فرمانا. اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے, جب نظر نہیں آتے تو اوپر چلے جاتے. پہلی منزل پہ گئے, دوسری پہ گئے, تیسری پہ گئے, ساتویں منزل پر جب پہنچے وہاں بھی وہی منظر ہے. اور وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں محبوب الہی تشریف فرما, حضور کے قدموں میں تشریف فرما. جب یہ دیکھا امیر خسرو پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. کہا ابو علی شاہ دیکھو تم کہتے نہیں دیکھا, یہ ہے میرے پیر کا مقام, سرکار کے قدموں میں بیٹھے, یہ میرے پیر کا مقام ہے. اور اس کے بعد انہوں نے وہیں رقص کرنا شروع کر دیا. نمی دانم کے منزل بوجھ شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس, بود اندر لا مکا خسرو محمد شاہ میں محفل, بوجھ شب جائے کہ من بودم. میں رات کو کس محفل میں تھا مجھے پتا نہیں, میرے پیر کا مقام کیا تھا, وہاں خدا کی مجلس تھی, خدا کی محفل تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل تھے. بود شب جائے کہ من بودم, میں کیا بتاؤں کہ وہ رات کیسی رات تھی. یہ پڑھتے رہے رقص کرتے رہے, پڑھتے رہے اور رقص کرتے رہے. کہا یہ ہے میرے پیر کا مقام. تو کتنا بلند مقام تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں محبوب الہی کا مقام. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, بلکہ لوح و قلم سے آگے, اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. حقیقت یہی ہے, ہم کیا عبادت کریں گے, ہم کیا ریاضت کریں گے, ہمارے کیا اعمال, کیا نمازیں اور کیا روزے. جس کو درجات ملنے تھے مل چکے, جن کو مقامات ملنے تھے مل چکے. کوئی محبوب الہی بنا, کوئی محبوب ربانی, کوئی محبوب سبحانی, کوئی مجدد الف ثانی, کوئی قطب ربانی, کوئی غوث جیلانی, کوئی مخدوم سمنانی, یہ سب درجات و مراتب ملنے تھے مل چکے. ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم ان کے قدموں تک پہنچ جائیں, یہی ہماری درجہ, یہی ہماری ڈگری. اگر ان کے قدموں میں جگہ مل جائے سمجھو ہم کامیاب ہیں. یہ ہے مقام میری معراج کے, میں تیرے قدم تک پہنچا. تو یہ تمام درجات و مراتب ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو مل چکے اور ملے اپنے پیر کی نگاہ کرم سے. عبادت ضرور کی, تقوی ضرور اختیار کیا، ریاضت اور مجاہدہ ضرور کیا، زہد الانبیاء حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ ایسی عبادت کی جیسے انبیاء کرتے تھے، ان کا لقب یہ ہے زہد الانبیاء، انبیاء جیسی عبادت کرنے والا۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ روزے پر روزہ رکھا، اتنے روزے رکھے کہ جسم میں نقاہت کمزوری پیدا ہو گئی، چلہ کشی میں مصروف ہیں۔ آپ کے پیر مرشد قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ سلطان الہند غریب نواز بھی تشریف لائے، یعنی پیر بھی تشریف لائے، دادا پیر بھی تشریف لائے۔ غریب نواز نے پوچھا، اور جب بابا فرید نے دیکھا کہ دونوں آ رہے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہوئے، لیکن اتنی نقاہت کمزوری تھی کہ کھڑے نہیں ہو سکے، گر گئے۔ اتنے روزے رکھے اور اتنا مجاہدہ کیا، اتنی نفس کشی کی، کھڑے نہیں ہو سکے، گر گئے زمین پر، بمشکل کھڑے ہوئے احترام میں کہ پیر و مرشد موجود ہیں، دادا پیر موجود ہیں۔ سلطان الہند غریب نواز نے کہا، قطب الدین اس کو جو کچھ دینا ہے دے دو۔ کہا، حضور آپ عطا فرما دیں، آپ عطا فرما دیں۔ سلطان الہند غریب نواز کا دریائے کرم جوش میں آیا، کہا، ٹھیک ہے قطب الدین، ہم تمہیں بھی عطا کرتے ہیں اور تمہارے مرید بابا فرید کو بھی عطا کرتے ہیں۔ دونوں پر نظر ڈالی، دونوں کو عطا کر دی، روحانی مقام عطا فرما دی۔ یہ ہے پیر کی نگاہ، ایک نگاہ میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اب مقامات درجات ملنے کے دو طریقے اور ہیں، اب کتنے طریقے ہو جائیں گے؟ پانچ۔ چلو شکر ہے آپ کو یاد، آپ توجہ سے سن رہے ہیں اس کا مطلب۔ پہلے میں نے تین بتائے نا، ایک عبادت و ریاضت، دوسرا تقوی و پرہیزگاری، تیسرا پیر و مرشد کی نگاہ۔ ایک طریقہ اور ہے یا دو طریقے اور ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، یعنی عام طور پہ دنیاوی طور پہ آپ دیکھیں، اگر کوئی آدمی کوئی عہدہ چاہتا ہو، کوئی منصب چاہتا ہو، دنیا میں کیا ہے دو طریقے، ایک تو میرٹ، قابلیت، اگر اتنی قابلیت ہے تو ملے گا۔ یونیورسٹی میں میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، کا قابلیت ہے، تجربہ ہے اتنا تیرا، چلو اس کا تجربہ اس کو بنا دو، قابلیت بھی میرٹ ہے۔ اور ایک کیا ہے؟ سفارش، یہی ہے نا، یہ دو ہی چیزیں ہیں نا، میرٹ اور سفارش۔ لیکن آج ایک تیسرا بھی طریقہ ہے آج کل، اور وہ ہے رشوت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سرکار نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والا لینے والا دونوں جہنمی۔ یہی چل رہا ہے آج کل، میرٹ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہاں سفارش ہو فوراً کہ سفارش کر دیں داخلہ ہو جائے، سفارش کر دیں کہ عہدہ بڑھ جائے، سفارش کر دیں ترقی ہو جائے، اور ہو جاتی۔ ایسے ایسے لوگ، نااہل لوگ سیٹوں پر بیٹھے ہیں کہ جو اس کے اہل نہیں، لیکن بیٹھے کیوں؟ سفارش، میرٹ نہیں ہے۔ ہے میرٹ؟ میرٹ ہے، قابلیت ہے۔ تو دنیا میں تو یہ دو طریقے، ایک سفارش اور ایک میرٹ۔ روحانیت میں بھی دو طریقے ہیں، تین تو میں پہلے بتا چکا، دو یہ اور ہیں، ایک میرٹ ایک سفارش۔ میرٹ کیا ہے؟ قابلیت۔ قابلیت کیسے پیدا ہوگی؟ ریاضت کرو، مجاہدہ کرو، چلہ کشی کرو، ہر اتوار کو نشست میں آؤ، رمضان میں حفظ البحر کا چلہ کرو، یہ کیا ہے؟ یہ میرٹ ہے، قابلیت۔ جب یہ کر لو گے، ہاں دیکھیں گے، اچھا ٹھیک ہے کر رہا ہے برابر، ہاں پابندی سے آ رہا ہے، کوئی نشست تو اس نے ناغہ نہیں کی، کوئی چلہ تو نہیں چھوڑا۔ اب میں ہالینڈ گیا تو وہاں ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم تو 12 سال کر چکے، اب ختم۔ کیا مطلب 12 سال؟ کہا 12 سال دعائے حفظ البحر کا چلہ کر لیا، اب ضرورت نہیں۔ شیطان بہکاتا ہے نا، جب انسان منزل کے قریب ہوتا ہے تو شیطان ٹانگ پکڑ کے کھینچتا ہے۔ اب دعائے حفظ البحر کا چلہ جو ہم رمضان المبارک میں کراتے ہیں، آپ حضرات کرتے ہیں سارے پرہیز کے ساتھ، تو اب انہوں نے جب تک یہاں رہے کیا، اور جب وہاں پہنچ گئے، اب لوگوں نے کہا حضرت آپ کرتے نہیں، کہا نہیں ہم نے تو کراچی میں 12 سال کر لیا تھا، اب ضرورت نہیں. حالانکہ اس میں کیا ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو، جتنی محنت کرو گے اتنا اثر پیدا ہو، اتنی روحانیت پیدا ہو. اور چلہ کشی سے کیا ہوتا ہے کہ دعائیں ذوالفقار کا چلہ جب آپ کر رہے ہیں تو وہ چیز رینیو ہو رہی، روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے، قوت پیدا ہو رہی. اور شیطان بہکاتا نہیں، تم نے اتنے عرصے کر لیا چھوڑ دو، چھوڑ دیا پتہ چلا اوپر سے نیچے ختم، جتنی پہلی محنت کی تھی وہ بھی ختم. بتاؤ سلطان الہند غریب نواز نے جو معاملات شروع کیے کیا اس مقام پر پہنچنے کے بعد چھوڑ دیے؟ غوث اعظم نے جو کچھ پڑھا کیا اس غوثیت پر پہنچنے کے بعد چھوڑ دیا؟ مخدوم سمنانی نے جب جو کچھ پڑھا کیا غوث العالم بننے کے بعد چھوڑ دیا؟ قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی نے 12 سال کشمیر کی پہاڑیوں میں چلہ کشی کی اور جب مقام قطبیت پر فائد ہوئے تو چھوڑ دیا. اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نے 12 سال گوشت نہیں کھایا، ریاضت مجاہدہ کرتے رہے، کیا بعد میں چھوڑ دیا؟ مرتے دم تک 100 نفل جاری رہے، یہ تو ان کی غذا بن گئی. چھوڑنا تو شیطان کا کام ہے، اور استقامت کے ساتھ قائم رہنا یہ رحمان کی توجہ کا اثر. تو جو چھوڑ دے سمجھ لو اس کی طرف شیطان کی توجہ ہے، اور جو مسلسل قائم رہے کرتا رہے سمجھ لو رحمان کی توجہ، اور صرف رحمان ہی کی نہیں حبیب رحمان کی توجہ. تو کیا بیان کر رہا تھا؟ سفارش اور میرٹ. تو میرٹ تو کیا ہے؟ چلہ کشی، عبادت، ریاضت، مجاہدہ. اور سفارش کیا ہے؟ پیر مرشد کی نگاہ ہوئی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ میرا مرید، یہ نکما، یہ نالائق جیسا بھی ہے، یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے مولا تو اپنے کرم سے قبول کر، اپنے حبیب کے صدقے میں قبول کر رہے. اور ان کی زبان سے نکلا ہوا جو لفظ ہے بارگاہ رب العزت میں مقبول. سفارش دنیا میں بھی چلتی ہے، سفارش روحانیت میں بھی چلتی ہے. لطائف اشرفی میں موجود ہے، ہمارے سلسلہ اشرفیہ کی بانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الدین گنج نبات رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک پنڈوا شریف بنگال میں ہے، انڈیا میں، انہوں نے فرمایا، مخدوم صاحب سے فرمایا، فرزند اشرف جب تمہیں مقام غوثیت عطا ہو تو میرے فرزند کے لیے مقام قطبیت کی کوشش کرنا. یعنی جب تم مقام غوثیت پر فائز ہو جاؤ تو میرا جو بیٹا ہے، میرے صاحبزادے نور الحق ان کا نام تھا، ان کے لیے کوشش کرنا کہ وہ مقام قطبیت پر فائز ہو جائے. لطائف اشرفی میں موجود ہے. اور مخدوم سمنانی فرماتے ہیں، بس جب اس فقیر حقیر کو بارگاہ رب العزت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان کی نگاہ کرم سے مقام غوثیت عطا ہوا تو اس نے پیر مرشد کے حکم سے سفارش کر کے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے ان کے صاحبزادے کو مقام قطبیت پر فائز کرا دیا. مقام قطبیت پر فائز کرا دیا. اب بتاؤ سفارش چلی یا نہیں چلی؟ سفارش چلی نا، انہوں نے سفارش کی، ادھر قبول ہوئی، قطبیت کا منصب مل. تو سفارش یہاں بھی ہے وہاں بھی. یہ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت سفارش تو ہے. ہر ولی اپنے دامن سے وابستہ افراد کی سفارش کرے گا. غوث اعظم کہیں گے مولا یہ قادری میرے پیچھے آ رہا ہے انہیں بخش دے، غریب نواز کہیں گے یہ چشتی آ رہا ہے انہیں بخش دے، خواجہ نقشبند کہیں گے نقشبندی آ رہا ہے انہیں بخش دے، خواجہ سہروردی کہیں گے سہروردی آ رہا ہے انہیں بخش دے، مخدوم سمنانی کہیں گے یہ اشرفی آ رہا ہے انہیں بخش دے. یہ سب کی سفارش ہوگی، اور سب سے آخر میں شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرمائیں گے مولا یہ سب گناہگار میرے امتی ہیں، ان سب کو بخش دے، اور اللہ رب العالمین سب کو بخش دے گا. قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اور سرکار فرماتے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک امتی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے، سب کو جنت میں داخل کر کے سرکار راضی ہو جائے. تو سفارش تو ہے، اور سفارش تو احادیث سے ثابت ہے. اب سفارش کے بجائے آپ شفاعت کا لفظ استعمال کر لیں. سرکار نے فرمایا حافظ قرآن شفاعت کرے گا، عالم دین شفاعت کرے گا، اولیاء اللہ شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، یہ سب شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کبرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے بڑی شفاعت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان سب کی شفاعت قبول کی جائے گی. اگر کسی نے کسی عالم کے ہاتھ دھلائے ہیں، وہ عرض کرے گا حضرت دنیا میں ہم نے آپ کے ہاتھ دھلائے تھے، ہماری سفارش کر دیجیے، وہ سفارش کریں گے قبول ہوگی. کسی کو وضو کرایا، ہم نے آپ کو وضو کرایا تھا، سفارش کر دیجیے قبول کر لے، اللہ قبول کر لے گا. جس کی خدمت کی، کسی ولی کی، کسی عالم دین کی، وہ سب شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی. حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن کے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہو. وہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، قبول ہوگی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو سفارش ہے یا نہیں؟ اب بتاؤ میرٹ والے کتنے ہیں اور سفارش والے کتنے ہیں؟ ہے کوئی یہاں پہ میرٹ والا؟ میرٹ والا ہے جو کہے میں اپنی قابلیت کی بنا پہ جاؤں گا؟ ہے تو ہاتھ اٹھا. میں اپنی نمازوں کی بنیاد پر بخشا جاؤں گا، میں اپنے روزے کی بنیاد پر، میں حج کر، میں زکات کی بنیاد پر، ہے کوئی؟ نہیں. ہو سکتا ہے کہ نمازیں ریاکاری کہہ کر سب رد کر دی جائیں. تمہاری نمازوں میں ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، جاؤ رد کر دی. حج تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں، جاؤ رد کر دیا. روزہ تم نے اس لیے رکھا کہ تم روزے دار کھلاؤ، جاؤ رد کر دیا. زکات صدقات و خیرات اس لیے دیتے رہے کہ تم بہت بڑے سخی کہلاؤ، جاؤ ہم نے رد کر دیا. تمہارے کسی عمل میں خلوص نہیں ہے، سب رد کر دیا. اب کیا بچا؟ کوئی چیز نہیں بچی. اس لیے نمازیں پڑھو مگر نمازوں پر ناز مت کرو، روزے رکھو مگر اس پر گھمنڈ نہ کرو، حج زکات صدقات و خیرات سارے نیک اعمال کرو مگر اس کسی اپنے تمام اعمال میں سے کسی عمل پر گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو. گھمنڈ نہ کر کرو تو اللہ کے فضل پہ کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم پہ. ایک ہے فضل اور ایک ہے عدل، دو چیزیں ہیں. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن میں اکثر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن سے نکل جائے، اور اللہ ماشاءاللہ نکل ہی جاتا ہے سب کے ذہن، بہت کم ہیں جو باقی رکھتے ہیں. عدل اور فضل ہم وزن لفظ ہیں. عدل کے کیا معنی ہے؟ انصاف. اور فضل کے معنی رحمت، کرم. عدل اور فضل ہم وزن لفظ ہیں. اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کا حساب لے اور اس پر ہمیں سزا دے تو یہ اس کا عدل ہے. سمجھ گئے؟ اگر کل قیامت کے دن ہمارے ایک ایک عمل کا حساب لے اور اس پر ہمیں سزا دے تو اس کا عدل ہے، اور اگر اپنے حبیب کے صدقے میں بلا حساب و کتاب بخش دے تو اس کا فضل. اب بتاؤ عدل کون چاہتا ہے اور فضل کون چاہتا ہے؟ کوئی عدل والا ہے؟ نہیں، عدل کبھی نہیں مانگو، کبھی بھی اس کی ذات سے عدل نہیں مانگو. اگر اس نے عدل کر دیا تو ٹھکانہ نہیں رہے. کتنی غلطیاں ہم کر دیتے ہیں، کتنے گناہ ہم کر دیتے ہیں، قصدن یا سہون کتنی ایسی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں. اگر اس کا عدل مانگو گے اور اس نے انصاف کر دیا تو سیدھے جہنم میں پہنچ جاؤ. انصاف نہ مانگو، مولا ہم انصاف کے قابل ہی نہیں، ہم عدل کے قابل نہیں، ہم تو تیرا فضل مانگتے ہیں، ہم تو سفارشی ہیں، ہم میرٹ والے نہیں ہیں، قابلیت ہے ہی نہیں، کسی قسم کی قابلیت نہیں، ہم تیرا فضل چاہتے ہیں. جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کا عمل زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، جاتا ہے نا، اور جب خدا فضل کرتا ہے تو وہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے. جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال زمین سے آسمان کی طرف، اور جب خدا فضل کرتا ہے تو آسمان سے زمین کی طرف، اور یاد رکھو جو چیز زمین سے آسمان کی طرف جائے اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں نقص ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا، اس میں کمی ہو سکتی ہے، نقص ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز آسمان سے زمین کی طرف آئے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کا عمل زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، اس میں کمی ہے، نقص ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نفس کا شائبہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جب میرا خدا اپنے حبیب کے صدقے میں فضل کرتا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں رہتی، گناہگاروں کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اس لیے ہم فضل چاہتے ہیں، عدل نہیں چاہتے۔ ہمیشہ جب بھی دعا کرو مولا تیرا فضل، فضل چاہیے۔ جب تک فضل مانگتے رہو گے کامیاب رہو گے، وہ اپنی رحمت سے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جس نے عدل مانگا سمجھ لو اگر اس نے عدل کر دیا تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو بات یہاں سے چلی کہ سفارش اور میرٹ، قابلیت، دنیا میں سفارش چلتی ہے، آخرت میں بھی سفارش ہی چلے گی، روحانیت میں بھی سفارش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرٹ ہے ہی نہیں، میرٹ ہو تو پھر سفارش کی ضرورت نہیں نا، قابلیت کی بنیاد پہ گئے، قابلیت کی بنیاد پر۔ لیکن اس زمانے میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلطان الہند غریب نواز جیسا عظیم و شان ولی سفارش، پیر و مرشد کی نگاہ کرم کی وجہ سے مقامات پر پہنچ رہا، تو پھر ہم جیسے گناہگار کہاں، ہم کس گنتی میں۔ اس لیے لیکن یہ سوچ کر، ایسا نہیں کہ ہم اعمال ترک کر دیں کہ نماز، روزہ، حج، زکات چھوڑ دیں، ہم تو سفارشی ہیں نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عمل اپنی جگہ ہے، شفاعت اور سفارش اپنی جگہ ہے۔ یہ سوچ کر کہ سرکار سفارش کر دیں گے بخشے جائیں گے، پیر و مرشد سفارش کر دیں گے بخشے جائیں گے، انبیاء، اولیاء، علماء، صوفیاء سفارش کر دیں گے بخشے جائیں گے، یہ سوچ کر عمل کرنا ترک کر دینا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اعمال اپنی جگہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور جتنے بھی اعمال ہیں، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، یہ ساری چیزیں، ان سب پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہو۔ حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات۔ حقوق العباد، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے والدین کا بھی حق ہے، تمہارے دوستوں کا بھی حق ہے، تمہارے عزیز و رشتہ داروں کا بھی حق ہے، یہ سارے حقوق ہیں۔ اگر ان میں کمی ہوگی تب بھی مقام نہیں مل سکتا، سمجھ جاؤ، ان میں کمی ہوگی تب بھی مقام نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ حقوق اللہ، اللہ رب العالمین کا حق ہے، وہ خود معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے خدا بھی معاف نہیں کرے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، کسی کا حق ہم نے غصب کر لیا ہو، کسی یتیم کا مال ہم کھا رہے ہوں، کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا ہو، اپنے بھائی کا حصہ ہم نے کھا لیا ہو، یہ ساری چیزیں ہم غور کریں۔ اگر ایسا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، جس کا حق ہے اسے دے دیجئے۔ اگر آج آپ اس دنیا میں اس کا حق اسے دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا میں اس سے بڑھ کر حصہ آپ کو عطا کر دیں۔ نیت نیک ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں یہ چیز ہمارے پاس سے چلی گئی تو کیسے ہو، دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے، اور وہ ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھے گا، ایسی جگہ سے دے گا گمان بھی نہیں، یہاں سے بھی مجھے مل سکتا ہے، وہاں سے عطا کر دے، بشرطے کہ اس کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ۔ اور بھروسہ نہیں دنیا والوں پر بھروسہ تو پھر کچھ نہیں، پھر پریشان ہے، ادھر ادھر پھر رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب جتنے بزرگان دین اور یہ کاملین ہیں، میرٹ والے ہیں، قابلیت والے ہیں، ان کے پاس تقویٰ ہے، ان کے پاس ریاضت ہے، ان کے پاس مجاہدہ ہے، ان کے نامہ اعمال میں چلہ کشی ہے، ان کے نامہ اعمال میں نوافل ہے، ذکر اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے، ساری چیزیں ان کے نامہ اعمال میں ہیں، اور ہمارا ایک عمل بھی اس قابل نہیں کہ ہمیں کوئی مقام مل سکے، ایک عمل بھی اس قابل نہیں۔ ہم سب اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، انسان اپنے آپ کو جتنا جانتا ہے دوسرے کو نہیں جانتا، ہر انسان جانتا ہے، وہ خود اپنا محاسبہ کر لے اور دیکھ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر چکا ہوں، اور آئندہ آگے میں کیا کرنے والا ہوں۔ اگر ایسا عمل ہے، ایسا عمل وہ کر چکا ہے ماضی میں کہ جس پر شرمندگی ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اور اگر خدا نہ خواستہ اب حال میں، یعنی جو وقت گزر رہا ہے، اس میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس پر اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اٹھانی پڑے، تو آج ہی سے توبہ کر لے، اور آئندہ مستقبل میں جو بھی قدم اٹھائے، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی نہ ہو، میرا ہر عمل ان کی رضا کے مطابق ہو، اور اگر رضا کے مطابق ہے تو پھر اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تب آپ نے سمجھ لیا کہ مقام کے معنی ٹھہرنے کی جگہ، لیکن اصطلاح تصوف میں مقام کہتے ہیں صوفیاء کی اس منزل کو کہ جو بندے کو خدا کی طرف سے عطا ہو۔ تو اگر ہم وہ مقامات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم عبادت و ریاضت کریں، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کریں، اور اپنے پیر و مرشد کی نگاہ کرم کو حاصل کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی درجہ، کوئی نہ کوئی مقام ضرور مل جائے گا۔ اور ہمارا مقام تو یہی ہے کہ ہم اگر اپنے پیر کے قدموں تک پہنچ جائیں، یہی ہمارا مقام، یہی سب سے بڑا مقام۔ کون غوث قطب ابدال کون بنے گا؟ اعمال ایسے نہیں، سچے پکے مسلمان بن جاؤ، اسلام پر زندہ رہو، اور اسلام پر خاتمہ ہو جائے، سمجھ لو خاتمہ بالخیر ہو، یہی دعا کرتے رہو۔ کیونکہ یہ دور جو فتنوں کا دور ہے، جو آزمائشوں کا دور ہے، جو مصیبت و پریشانیوں کا دور ہے، اس دور میں اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچا کر گزر جانا اور ایمان پر خاتمہ ہو جانا، یہی کمال ہے، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کر گزر جائیں، آپ خود بھی بچیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچائیں، جہاں جہاں تک آپ کا دار اختیار ہے، اور آپ کسی کو گمراہی سے بچا کر سیدھی راہ پر لگا سکتے ہیں، آپ وہ کریے، تاکہ اللہ کے حضور اس کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں درجے، مرتبے، مقامات، یہ تمام چیزیں ملنا، اور یہ اس وقت ملتی ہیں کہ جب انسان پوری استقامت کے ساتھ شریعت اور طریقت پر عمل کرتا ہے۔ ہم کیونکہ اہل طریقت ہیں، بزرگان دین، اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہیں، اس لیے ہم سب پر یہ لازم ہے، سب سے پہلے ہم شریعت کی پابندی کریں، اور اس کے بعد بزرگان دین، اولیاء کاملین نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائیں، جن کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہیں، نہ اپنے معمولات پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہیں، اور ان کی نگاہ کرم کو حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہی کی برکت سے، ان کی نگاہ کرم سے، ان کی سفارش سے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی عقیدے پر قائم و دائم رہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے الہ العالمین، جو کچھ بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ، اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے بخشش فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا ہو. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما, ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.